بسم الله الرحمن الرحيم احمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ جس کی طرف ہم کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ میراث کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر اس موضوع پر سنایا نہیں جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اس سے متعلق بنیادی معلومات کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مسئلہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہمارے لیے نازک ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت مواخذے کا پکڑ کا اندیشہ ہے۔ میراث جو ہے یہ انتہائی شرعی حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر مقرر کیا ہے، لوگوں پر مقرر کیا ہے، اور یہ ایسا حق ہے کہ عام طور پر مسائل اس کے بہت سارے ہیں، نازکیاں اس کے اندر بہت ساری ہیں، آدمی کے کہنے سے معاف نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے یہ بات، جب تک کہ آدمی اپنے قبضے میں لے کر جو ہے نا وہ کسی اور کے اپنا حق حوالے نہ کر دے، زبانی کہنے سے یہ حق معاف نہیں ہوتا، اور اس تعلق سے ہماری بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ میراث کا دائرہ کہاں تک ہے، وارثین کو میراث کتنی دی جاتی ہے، کس کا حصہ کتنا ہے، اور میراث کب تقسیم کرنا ہے، تقسیم نہ کرنے کی صورت میں جو نزاع اور اختلافات ہوتے ہیں وہ ہیں، تقسیم کرنے کے سلسلے میں ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ہیں، یہ بڑے اہم مسائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع ارضین، جو آدمی ایک بالشت زمین کسی کی لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے بقدر ساتوں زمینوں کا توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اٹھانے کا مکلف بنایا جاتا ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اتنی زمین کھودنے کا حکم دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں، اور بعض روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ من قطع میراثا فرضہ اللہ تعالی قطعہ اللہ میراثہ من الجنہ، جو دنیا میں کسی کے میراث کو کاٹ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دیتے ہیں۔ پھر چند پیسوں کے خاطر ہم یہاں پریشان ہو جاتے ہیں، زمین کے چند ٹکڑوں کے خاطر جو ہے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، ابتدا ہی سے یہ مسئلہ جو ہے نزاع کا باعث بنا ہوا ہوتا ہے۔ میراث تقسیم کرے نہ کرے یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ یہ والد کا انتقال ہوا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ چاہے جو بھی ہو میراث کی تقسیم یہ شرعی فریضہ ہے، اس میں حجاب نہیں ہونا چاہیے رشتہ داروں کا، اس میں حجاب نہیں ہونا چاہیے والدین کا، اس میں حجاب نہیں ہونا چاہیے کسی کے سوالات کا۔ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر بعد میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ امت دیکھ رہی ہوتی ہے، ابھی ابھی انتقال ہوا ان کو مال کی پڑی ہوئی ہے، ابھی ابھی انتقال ہوا ان کو جائیداد کی پڑی ہوئی ہے، باپ کے مرنے کا گویا انتظار کر رہے، تانے والے تو تانے بہت دیں گے۔ واقعتاً اگر کوئی اس بری فکر میں تھا، واقعتاً اگر کوئی جو ہے نا اسی فکر میں تھا، میراث کے چکر میں تھا، تو وہ قابل مذمت ضرور ہے، اس کی تو مذمت ہوگی، لیکن ان تانوں کی وجہ سے یا اس خیال کی وجہ سے کہ ابھی ابھی والد کا انتقال ہوا میراث ہم کیسے تقسیم کریں گے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ میراث کی تقسیم فوراً کرو آپ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق متعین کیا اور ہر وارث کا حق اللہ نے متعین کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق بھی ہیں، مردوں کے حقوق بھی ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، نانی کے حقوق ہیں، دادی کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، اور ہر ایک کا حصہ ہے کس صورت میں کس کو کتنا ملتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، ربو ملے گا یا ون فورتھ ملے گا، ون ایٹھ ملے گا، دو صورتیں ہیں اس کی، کبھی ون فورتھ ملتا ہے، کبھی ون ایٹھ ملتا ہے۔ بیٹیاں اگر ہیں تو ان کے الگ الگ احوال ہیں، بیٹیاں بیٹیاں اگر ایک ہیں, بیٹے نہیں ہیں تو میراث کے مسائل الگ ہیں, بیٹے ہیں تو میراث کے مسائل الگ ہیں. والد کو جو میراث ملتی ہے اس کے حصے, اولاد کا انتقال ہو گیا تو اولاد کے انتقال میں والد کا حصہ ہوتا ہے, والدہ کا حصہ ہوتا ہے, ان کے حصے الگ الگ ہیں. بعد اب تو پوری مکمل کتاب ہوتی ہے کس صورت میں کس کو کتنا ملتا ہے. اور یہ حصے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں, یہ حصے وہ نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمائے, حدیثوں میں بھی اللہ نے نبی نے ذکر فرمائے ہیں, لیکن یہ ساری تفصیلات میراث کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرمائی ہے قرآن پاک میں. یہ مسئلہ اجتہاد پر نہیں چھوڑ دیا گیا, دیگر بہت سارے مسئلے ہیں جو اجتہاد پر چھوڑ دیے گئے, لیکن اس مسئلے میں اجتہاد نہیں ہے. اس مسئلے میں سیدھا نص قطعی موجود ہے, قرآن اور حدیث رسول واضح سری انداز میں ہمارے پاس موجود ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ کے لیے. نہیں کرتے ہیں تو پھر دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی ہمیشہ مسائل میں گھرا رہتا ہے, اخروی اعتبار سے بھی مسائل میں گھرا رہے گا. پھر میراث تقسیم کرنے والے تقسیم بھی کرتے ہیں تو تقسیم صحیح طریقے پر نہیں ہوتی, مسائل علماء سے نہیں پوچھے جاتے, تقسیم کر لیتے ہیں, مصالحات ہو جاتی ہے کہ بھائی کا حصہ اتنا, بہن کا حصہ اتنا, آپس میں تقسیم کر لیے, اس کے بعد چند دنوں کے بعد نزاع پیدا ہو گیا, زمینوں کی قیمتیں تو آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں, نیتوں میں خرابی اور فطور آ گیا, تب جو ہے نا ایک ایک مسئلہ یاد آتا ہے کہ بھائی ہمارا حصہ جو ہم نے تقشری طریقے پر تقسیم کیا تھا وہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا. جب ابتدا میں تقسیم ہو رہی تھی اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا, بعد میں جب جو ہے زمینوں کی قیمت بڑھ گئی, مال کی حوث دل میں پیدا ہو گئی, مال کی آلت دل میں پیدا ہو گئی, تو اب حصے اور تقسیم یاد آتی ہے کہ ہماری وہ تقسیم شریعت میں جو ہم نے کی تھی شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے شریعت کی جو تقسیم ہے وہ تقسیم ہے, کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف میں ہوگی, کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, کسی کو کم ملے گا کسی کو زیادہ ملے گا, اس پر ناراضگی الگ ہے, اس پر الگ ناراضگی ہوتی ہے. پھر مار توڑ کے لڑائی جھگڑوں کے قتل و غارت گری کے واقعات تو دیکھتے رہتے ہیں, قتل و غارت گری کے واقعات یہ بھی چلتے رہتے ہیں میراث کے لیے. آبا و اجداد کی باپ کی چچا کی لڑائی چل رہی ہے برسوں سے, باپ دادا کی لڑائی چل رہی تھی, اس کے بعد جو ہے یعنی دادا پر دادا کی, دادا کی اور ان کے بھائیوں کی لڑائی چل رہی تھی, پھر باپ کی اور ان کے بھائیوں کی لڑائی چل رہی ہے, اب ان کے اولادوں میں چچا زاد بھائیوں, پھوپھی زاد بھائیوں, ان لوگوں میں تایا زاد بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہے, پھر تقسیم نہیں ہو رہی میراث کی. اس لیے جس وقت انتقال ہو جائے اسی وقت میراث کی تقسیم کرنا چاہیے جتنا جلد ہو سکے. قیمتیں اگر بڑھ جاتی ہیں تو پھر شیطان جو ہے نا ہر ایک کو بہکا دیتا ہے. پھر آبا و اجداد میں میراث تقسیم نہیں ہوئی, وہ زمانہ تو محبتوں کا تھا, پھر بھی مروت سے لوگ کام کر لیا کرتے تھے. آج کا زمانہ مروت اور محبت کا نہیں ہے, نہ مروت کا ہے نہ معاملات کا ہے, یہ زمانہ خیانت کا زمانہ ہے, اس میں خیانت ہی چلتی ہے, اس میں دھوکہ دہی چلتی ہے. جو مسائل لوگ پوچھتے ہیں, ایک فریق آتا ہے مسئلہ اپنا ذکر کرتا ہے, صورتحال الگ بیان کرتا ہے, ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں اس کے حق کے مطابق جو ہے نا فیصلہ ہو جائے, اس کے منشے کے مطابق فیصلہ ہو. دوسرا فریق آتا ہے مسئلہ بیان کرتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسئلے کی نوعیت تو دوسری ہے. یہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے لگا ہوا ہے. کئی بھائی ہوتے ہیں جو بہنوں کو میراث نہیں دیتے, یہ مسائل بھی بہت سارے ہیں ہندوستان میں, پاکستان میں تو بہت زیادہ یہ چل رہا ہوتا ہے. بھائی جو ہے نا والد نے ان کی شادیوں میں ان کے اوپر خرچ کر دیا, تب ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے, لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا, جہیز میں چلے گئے, کھانا کھلانے میں چلے گئے, شادی کی تیاری میں چلے گئے, سونے کے خریدنے میں چلے گئے, تو اس وجہ سے اب ان کا اولاد کا حصہ نہیں ہوگا, اب بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا. میراث یہ شریعت کا حق ہے, یہ اللہ کا نازل کردہ حق ہے, اللہ کا بیان کردہ حق ہے, اس میں کمی بیشی کرنے کے آپ جو ہے نا مجاز نہیں ہیں. اس کو ویسے تقسیم کرنا, آپ اپنے اعتبار سے بھی تقسیم کرنے کے مجاز نہیں ہیں, ویسے تقسیم کرنا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم بیان فرمائی ہے. سورہ نساء میں اللہ نے ذکر فرمایا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وغيرہ وغیرہ. کس صورت میں چھٹا حصہ ملے گا, کس صورت میں ثلث تہائی حصہ ملے گا, کس صورت میں آٹھواں حصہ ملے گا, کس صورت میں چوتھا حصہ ملے گا, کون محروم ہوگا کون محروم نہیں ہوگا. تو ان مسائل کی طرف ہمارے معاشرے میں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آبا و اجداد سے بعض دفعہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, آبا و اجداد سے میراث ہماری تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی ہے, بڑی گڑبڑی اس کے بعد ہوتی, تقسیم کرنے بیٹھے ہیں تو بھی مسئلے مسائل علماء کرام کو, مفتیان کرام کو پیش آتے ہیں, پھر امانت اور دیانت اور صداقت کے مسئلے الگ ہوتے ہیں, پھر سچائی کیا ہے. ایک مرتبہ ایک فتویٰ لکھ کر دے دیا جاتا ہے, صورتحال دوسری آتی ہے بعد میں, وہ مسائل اپنی جگہ الگ ہیں, لڑائی جھگڑے کے مسائل اپنی جگہ الگ ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں پہلے تو آدمی کو اولاً پہلے ہی سے کیئرفل ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اسی لیے اپنی زندگی میں میراث تقسیم کرنے کے فکر میں ہوتے ہیں کہ اپنی جائیداد تقسیم کر دیں تاکہ بعد میں اولادوں میں جھگڑا پیدا نہ ہو. والدین کو اختیار ہے, اس حوالے سے بھی مسائل ذہن میں رہنے چاہیے. آج کے زمانے میں تو والدین تقسیم نہیں کرتے, اولاد مطالبہ کر رہی ہوتی ہے زندگی میں کہ ہم کو ہمارا حصہ دے دیں. یاد رکھیں کہ زندگی میں اولاد کا ایک کائی کا بھی حصہ نہیں ہے ماں باپ کے مال میں. ماں باپ ہیں یہ, ان کا مال ہے یہ, انہوں نے زندگی اولاد کے لیے لگا دی ہے آلریڈی, انہوں نے تقسیم کر دی ہے, اپنی جان کی قربانی دے دی, اپنے مال کی قربانی دے دی, اپنے خواہشات کی قربانی دے دی, اپنے جذبات کی قربانی دے دی, اپنی نیند کی قربانی دے دی, ہر قسم کی مشقت ان لوگوں نے برداشت کر لی, ہر قسم کے مسائل کو انہوں نے جھیلا ہے. اب آخر وقت ہے, کچھ جائیداد ان کے پاس اگر موجود ہے, کچھ مال و دولت اگر ان کے پاس موجود ہے, تو اولاد اس کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم کو ہمارا حصہ دے دیں. یاد رکھیں کہ اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے زندگی میں والدین کی, یہ والدین کا حصہ ہے, والدین کا مال ہے, جب چاہے جس کو چاہے دے تقسیم کریں. اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی, اگر کر رہی ہے تو ناجائز ہے. وہ اولاد کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم کو ہمارا حصہ دے دو, نہیں کہہ سکتی اولاد یہ, کیا حصہ ہے تمہارا, حصہ تو والدین کے انتقال کے بعد ہوتا ہے. ایسے کئی سارے مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی ایک بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم کو مجھ کو میرا حصہ دے دیا جائے, چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھ کو ہمارا حصہ دے دیا جائے. حصہ ہوتا ہی نہیں ہے تمہارا, تم کو جاننا چاہیے یہ. اور والدین کو جو ٹھیس اس سے پہنچتی ہے, جو تکلیف پہنچتی ہے, اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. اس کے بعد سب کچھ انہوں نے لگا دیا, سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا, آخر وقت میں سہارے کے لیے اگر کچھ ان کے پاس پونجی جمع ہے تو اس کا بھی مطالبہ اولاد کر رہی ہے. ایسی اولاد کو بدبخت نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر والدین اسی لیے پھر فکر کرتے ہیں کہ زندگی میں اپنی اولاد میرا جو ہے نا اپنی جو جائیداد ہے وہ تقسیم کر دیں اپنی اولاد کے درمیان میں. اب پھر تقسیم کرتے وقت یہ مسائل اپنے الگ ہوتے ہیں. آدمی کو اختیار ہے, ماں کو اختیار ہے, والد کو اختیار ہے کہ ان کی جو جائیداد ہے جس کو چاہیں جتنی چاہے دے دیں, اپنی زندگی میں جس کو جتنی چاہے دے دیں, ان کا مطالبہ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں بھی والدین کی طرف سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بیٹا خدمت گزار ہے تو اس کو جو ہے نا دے دیا, دوسروں کو محروم کر دیا. ایک بیٹی خدمت گزار ہے اس کو دے دیا, دوسروں کو محروم کر دیا. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر اولاد کو دینا ہے تو شریعت میں مساوات کی تعلیم ہے, شریعت میں برابری کی تعلیم ہے. بیٹے کو جتنا حصہ آپ نے دیا ہے بیٹی کو بھی اتنا حصہ دینا ہے. زندگی میں تقسیم کرتے وقت یہ افضل طریقہ ہے, بہتر طریقہ ہے. 50 لاکھ اگر بیٹے کو دے رہے ہیں تو 50 لاکھ بیٹی کو بھی دینے چاہیے. پھر الا ہے کہ اگر کوئی بیٹی معذور ہے یا کوئی بیٹا معذور ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی خدمت گزار ہے, والدین کا چاہیتا ہے, یا کسی اور وجہ سے آپ کسی کو کم کسی کو زیادہ دے دیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن ایک کو دے دینا دوسرے کا محروم کر دینا یہ گنہگاری ہے. پھر یہ گناہ کا باعث ہے. بالکل اپنی اولاد میں سے ایک کو دے کر دوسرے کو محروم کر دیا جائے یہ شرعاً گناہ کا کام ہے. یہ مسائل کی باریکیاں ہوتی ہیں جو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. شروع ہی سے ہماری تقسیم نہیں ہوتی ہے. اب پھر میراث کی تقسیم میں ایک چیز یہ ہے جو ہمارے لیے ملحوظ رکھنے کی ہے, اس پر تو توجہ بہت ہی کم ہوتی ہے کہ میراث کن کن چیزوں میں ہوگی. عام طور پر ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں میراث کی تقسیم کے سلسلے میں. نقد رقم موجود ہے, پیسے موجود ہیں, گولڈ وغیرہ اگر موجود ہے تو وہ, جائیداد اگر موجود ہے تو وہ. میراث مرنے والے کی ہر مملوکہ شے میں جاری ہوتی ہے, مرنے والے کی ہر ملکیت والی چیز میں. اگر اس کا ایک پین ہے مثال کے طور پر تو وہ پین بھی اس کی میراث کے طور پر تقسیم ہوگا. پھر جھاڑو اگر اس نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو وہ جھاڑو بھی میراث کا حصہ ہوگی. وہ فرنیچر اس نے خریدا ہے تو فرنیچر بھی میراث کا حصہ ہوگا. پھر وہ فریج اس نے خریدا ہے, واشنگ مشین اس نے خریدی ہے تو یہ اس کی میراث کا حصہ. اس کو تو سوچتا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس کو. پیسوں میں میراث ہم نے تقسیم کر لی, گولڈ موجود ہے اس میں میراث ہم نے تقسیم کر لی, زمین موجود ہے اس میں میراث ہماری تقسیم ہو گئی. بقیہ حصے میراث تو مرنے والے کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان میں ہوگی. آپسی مصالحت کے ذریعے پھر اس کو حل کرنا ہوتا ہے. مسائل معلوم نہیں ہوتے تو اس لیے جو ہے نا تقسیم بھی اس اعتبار سے نہیں ہوتی. پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, پاکستان کے جو مفتی اعظم گزرے ہیں ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعزیت کے لیے آئے. بیمار تھے, ضعیف تھے, بوڑھے تھے, وہ بھی بڑے بزرگان دین میں سے ہیں. جب وہاں پر پہنچے ان کی نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ ہم نے یہ قصہ لکھا ہے, تو ان کے پاس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حلبہ دوائی رکھی ہوئی تھی. وہ دوائی انہوں نے حضرت کی خدمت میں دے دی کہ یہ آپ استعمال کر لیں, طبیعت کمزور ہے تو یہ حلوہ آپ استعمال کر لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دوائی ہے یہ تھی مرحوم کی جن کا انتقال ہو گیا, یہ ان کی ملکیت ہے. یہ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ ان کا ترکہ بن گئی ہے. ان کا ترکہ جو ہے نا ان کے وارثین کی اجازت کے بغیر میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. حلوہ چھوٹی سی ڈبی میں رکھا ہوا ہے, فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی ملکیت کا ہے, ان کی ترکہ ہے, ان کی جائیداد ہے. وہ اب ان کے وارثین جس کو چاہے دے, جس میں چاہے تقسیم کر دیں, لیکن مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں سے لے لوں. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی پھر ہم جو وارثین موجود تھے ہم نے آپسی رضامندی سے حضرت کے سامنے ظاہر کیا کہ ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ استعمال کر لیں, تب استعمال فرمایا انہوں نے. اتنی باریک باریک چیزوں میں ہم کو یہ چیز ملحوظ رکھنی ہوتی ہے, یہ نزاکت ہم کو ملحوظ رکھنی ہوتی ہے کہ میراث مرنے والے کی ہر ملکیت میں, ہر چیز کے اندر ہوتی ہے جو اس کی جو ہے نا ملکیت میں ہے. گھر میں جو چیزیں موجود ہوں گی میراث ان میں تقسیم ہوگی. پھر زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں تو اس کے اصول الگ ہیں, زندگی کے بعد تقسیم کر رہے ہیں تو اس کے اصول الگ ہیں. وصیت کے مسائل پھر اپنے الگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1,00,000 اس میں دے دیا جائے, یہ زمین مسجد کو دے دی جائے, اتنے پیسے جو ہے نا مدرسے میں دے دیے جائیں, صدقہ کر دیا جائیں وغیرہ وغیرہ. شریعت نے اس کے بھی حد بیان فرمائی ہے. وصیت اگر کر رہے ہیں تو 1/3 مال تک وصیت کر سکتے ہیں, تہائی مال تک وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے آپ. اس سے زیادہ میں وارثین کا حق متعلق ہو جاتا ہے پھر, اور اگر کریں گے تو شریعت اجازت نہیں دیتی نافذ کرنے کی. مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس جو ہے نا 1,00,000 روپے اگر موجود ہیں, اس نے وصیت کر دی کہ 50,000 مدرسے میں دے دیے جائیں. اب اسے انتقال کے بعد 50,000 مدرسے میں نہیں دیے جائیں گے. 1,00,000 کا جو تہائی ہوتا ہے, 1,00,000 کا جو تہائی ہوتا ہے وہ تہائی مال وصیت میں دیا جائے گا. 33,000 جو ہوتے ہیں وہ دیے جائیں گے, زائد میں وصیت نہیں کی جائے گی. تقسیم وصیت کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ وارثین کے لیے وصیت کر دیتے ہیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد بیوی کے لیے اتنا حصہ ہو جائے گا, بیٹوں کے لیے اتنا حصہ ہو جائے گا, بیٹی کے لیے اتنا حصہ ہو جائے گا. آپ کو یہ حق نہیں ہے. مرنے کے بعد شریعت نے طے کیا ہے کہ بیوی کا حصہ کتنا ہے, ماں کا حصہ کتنا ہے, باپ کا حصہ کتنا ہے, اولاد کا حصہ کتنا ہے, بہنوں کا حصہ کتنا ہے. بڑے نازک مسائل ہیں اس کے, ہم کو معلوم نہیں ہے. اور پھر قرض کے مسائل اپنی جگہ الگ ہوتے ہیں. آدمی جب مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی علماء نے لکھا ہے کہ ترتیب کے ساتھ 4 قسم کے حقوق آدمی کے مال میں متعلق ہوتے ہیں. جب انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے ترکے سے, سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و کفن دفن کا انتظام کرنا ہوتا ہے. وارثین اگر اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو احسان ہے ان کا. کوئی بھی وارث آ گیا کہا کہ بھائی ان کے خرچ, ان کے کفن کا انتظام میں کر دوں گا, دفن کا انتظام میں کر دوں گا, قبر ہے اس کی خریداری ہے, قبر کی کھدائی ہے, مرحوم کو لے جانا ہے لانا ہے, یہ خرچے اگر کوئی اپنی طرف سے برداشت کر لے تو وہ الگ ہے, وہ احسان ہے ان کا. ورنہ پھر مرنے والے کے مال میں سے یہ اخراجات لیے جائیں گے سب سے پہلے. دوسرے نمبر پر جو ہے مرنے والے کے مال میں دیکھا جائے گا کہ کوئی قرض وغیرہ کسی سے انہوں نے لیا تو نہیں تھا. قرض نافذ کیا جاتا ہے, قرض پورا ادا کیا جاتا ہے اس کے اندر سے. قرض اگر کسی کا لیا ہے تو قرض دیا جائے گا. پھر قرض کی اپنی تفصیلات الگ ہیں. پھر تیسرے نمبر پر وصیت آتی ہے. وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے, وصیت کی ہے تو کتنی کی ہے, تو تہائی مال تک اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب مال بچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وارثین میں تقسیم کیا جاتا ہے جو شریعت میں وارثین ہیں, اور وہ کل 12 قسم کے لوگ ہیں جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمائے. اب ان حصوں کو ہم جانتے نہیں ہیں, اب اس کی تقسیم ہو رہی ہے اپنے اعتبار سے تقسیم کر لیتے ہیں. آئے دن یہ مسائل آتے رہتے ہیں. والد کے مرنے کے بعد جو ہے نا ہم نے اپنے طور پر اس کو ایسے تقسیم کر لیا تھا, بالکل غلط تقسیم ہے. اور ہر وارث اپنے منشے کے اعتبار سے مسئلہ پوچھتا ہے. یاد رکھیں کہ یہاں تو آپ بچ جائیں گے, اللہ کے یہاں نہیں بچ پائیں گے. پھر یہاں تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, اللہ کے یہاں جو ہے نا پھر جب پکڑ ہوگی تو آدمی کو پتا چلے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ ایسا ہی آیا تھا. ایک مرتبہ دو صحابی آئے اور زمین کے مقدمے کو لے کر آ گئے, اور آ کر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا. دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے, میں نے اس کی زمین پر قبضہ نہیں کیا, یہ میری ہی زمین ہے, اس کا کوئی حق اس کے ساتھ متعلق نہیں. حضور نے پہلے صحابی کے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس گواہ موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ گواہ نہیں ہے. تو حضور نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بھائی قسم کھاؤ, کیونکہ شرعی ضابطہ یہی ہے, بینہ اگر موجود ہے, ثبوت اگر موجود ہے تو دینا ہے, ثبوت نہیں ہے تو پھر دوسرے پر اسے قسم کھلائی جائے گی. تو جب وہ قسم کھانے لگے تو پہلے صحابی نے کہا کہ رسول اللہ جھوٹی قسم کھا لیں گے, وہ تو جھوٹی قسم بڑے آسانی سے کھا لیں گے, اپنے حق کا دعویٰ کر لیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھانا ہے تو کھا لیں. لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب کوئی مقدمہ لے کر دو لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں اور وہ اپنی بات میرے سامنے اچھے انداز میں رکھ سکتے ہیں, فصیح و بلیغ انداز میں رکھ سکتے ہیں. ظاہری اعتبار سے میں ان کی بات کو سن کر کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے ان کے مطابق فیصلہ جا رہا ہو, میں کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھو کہ اگر حقیقت میں وہ غلط ہے تو میں ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر رہا ہوں. لینے والے کو چاہیے کہ وہ جہنم لینا چاہے تو لے لے. جھوٹ بول کر تو دنیا کما سکتے ہیں آپ, جھوٹ بول کر پیسہ کما سکتے ہیں آپ, جھوٹ بول کر سب کچھ کر سکتے ہیں آپ, اور جھوٹ بول کر جہنم بھی خرید سکتے ہیں. اور یہ جہنم کی خریداری ہے, یہ جہنم کی خریداری ہے. زمین کے مقدمات کو لے کر چلے گئے, عدالت میں چلے گئے, مفتیان کرام کے پاس چلے, ایک دارالافتاء کو گئے, وہاں پر مسئلہ اپنے حق میں نہیں آیا تو دوسرے دارالافتاء کو چلے گئے, وہاں مسئلہ اپنے حق میں نہیں آیا تو تیسرے دارالافتاء کو چلے گئے, پھر رہے ہیں. اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خامی اور بڑی خرابی پائی جاتی ہے. اپنے منشے کے مطابق اگر فیصلہ نہیں ہوا تو کسی دوسرے مفتی کو پکڑ لیتے ہیں. قرآن و سنت پر اطمینان اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کس درجے کے مومن ہیں؟ پھر فیصلہ آپ کے حق میں ہو یا فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہو, تسلیم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے, صبر اسی پر ہے آپ کے لیے. جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہو گیا, جس کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہو گیا, تسلیم کرنا یہ کامل مومن کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے نبی, اگر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے تو اس وقت تک ہرگز بھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ نے ان کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں اپنے آپ کو مکمل آپ کے حوالے نہ کر دیں. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ آپ نے جو فیصلہ ان کے حق میں کیا ہے ان کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے اس فیصلے کے بارے میں. اگر تنگی ہوگی تو یہ مومن نہیں ہے. پھر نبی کے فیصلے پر اگر راضی نہیں ہے, قرآن و سنت کے فیصلے پر راضی نہیں ہے, تو پھر طاغوت اور شیاطین اور کافروں کے فیصلے پر آپ راضی ہوں گے؟ کس کے فیصلے پر آپ راضی ہو رہے ہیں پھر؟ ایک مسئلہ بتا دیا جاتا ہے, اس میں کچھ گنجائش نکل رہی ہے کیا؟ کسی اور کے ہاں اس کی گنجائش نکل رہی ہے کیا؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ پہلے سے ہی آپ کو اقدام کرنا چاہیے تھا, اس صورت حال سے متعلق مسئلہ معلوم کرنا چاہیے تھا پہلے سے. اب جب مسئلہ اپنے خلاف ہو گیا تو مفتیان اکرام کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, مسائل میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہم کہ کہیں کوئی گنجائش ہماری نکل رہی ہے, کہیں فیصلہ ہمارے حق میں ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ فیصلہ آپ اپنے حق میں کروا لیں گے, اللہ کے ہاں جب فیصلہ ہوگا تو وہاں نہیں بچ پائیں گے آپ. پھر وہاں جب مواخذہ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا کی حیثیت میرے لیے کیا تھی. پھر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. وہاں پر ہم کو معلوم ہوگا کہ اس مچھر کے پر کے برابر بھی جس کی حیثیت نہیں ہے اس کے لیے دنیا میں ہم کیا کر رہے تھے, کتنی عاقبت ہم نے اس کے لیے خراب کر لی ہے. پھر لوگوں کے چند پیسے ہوتے ہیں, زمین کے چند چکڑے ہوتے ہیں, دنیا کے چند فیصلے ہوتے ہیں, اپنی رضا کے لیے, دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ مسائل بدل دیں. آپ در در پھرتے رہیں, آپ جا کر اپنے منشا کے مطابق مسائل پوچھتے رہیں. کہیں نہ کہیں دنیا میں لوگ ایسے بھی موجود ہیں, مختلف مسالک پائے جاتے ہیں, کسی نہ کسی کے یہاں کوئی رخصت آپ کو مل جاتی ہے, لیکن یہ فیصلہ آپ اپنی خواہش کے مطابق کرنے جا رہے ہیں, یہ فیصلہ آپ قرآن و سنت کے مطابق کرنے نہیں جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ مسئلہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی نازک مسئلہ ہے, خاص طور پر میراث سے متعلق. اس میں اولاً تو میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے, تقسیم ہوتی ہے تو پھر وارثین کو محروم کر دیا جاتا ہے, شرعی تقسیمیں نہیں ہوتی ہیں, آپسی اختلافات اور نزاعات پھر آگے جا کر بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے سے متعلق ہو رہی ہوتی ہیں, خاندانوں میں یہ مسائل بہت زیادہ چل رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاندان ایسے موجود ہوں جن میں کسی نہ کسی حوالے سے, زمینوں کے حوالے سے, مال کے حوالے سے جو ہے مذاکرات اور نزاعات نہیں چل رہے ہیں. جن کے پاس زمین ہے جائیداد مسئلہ تو ان کے پاس ضرور ہے, پھر جن کے پاس جائیدادیں ہیں مسئلہ ان کے پاس ضرور ہے. اب اس کو اگر آپ حل کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو مکمل قرآن و سنت کے حوالے کریں, آپ علماء کے پاس جا کر مسائل پوچھیں, تب آپ کے مسئلے کا حل نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کا صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد سنت ادا فرمائیں.